الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمیں سورہ غاشیہ کا مطالعہ کرنا ہے. اس سورہ مبارکہ میں اس کا اکثر حصہ جو ہے یعنی 16 آیات 1+6+9 16 آیات جو ہے کل 26 آیات میں سے وہ تو تذکیر آخرت پر مشتمل ہے جن کی کسی وضاحت کی اس اعتبار سے بھی ضرورت نہیں کہ بارہا یہ مضامین آ چکے. دوسرے یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم اس وقت سمجھ نہیں سکتے. ارشاد ہوتا ہے حل اتا کا حدیث الغاشیہ, یہ حل استفہام تقریری ہے, آ گئی ہے تمہارے پاس خبر اس ڈھانپ لینے والے کی, چھا جانے والی مصیبت قیامت, القارعہ, الحاقہ, الساعہ, وہ جب آئے گی چھا جائے گی. ان زلزلت الساعہ شیء عظیم, کیا آ گئی تمہارے پاس خبر, یعنی آ گئی ہے تمہارے پاس خبر. یہ استفہام نہیں, استفہام تقریری ہے کہ لوگوں تم یہ نہیں کہہ سکو گے ہمیں خبردار نہیں کیا گیا. حل اتا کا حدیث الغاشیہ, اب اس کی شرح ہے وجوہ یومئذ خاشعہ, بہت سے چہرے ہوں گے اس دن اترے ہوئے, دبے ہوئے, اداس. خشع کا اصل مفہوم ہوتا ہے جھک جانا, لیکن یہ کہ یہاں چہرہ جھکنا, چہرہ اتر جاتا, ایک ہے تر و تازہ چہرہ لیکن اترا ہوا اداس چہرہ. وجوہ یومئذ خاشعہ, خجالت, شرمندگی, خجالت, اس کی وجہ سے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ, عاملہ جیسے کہ بہت عمل کیا ہو, مشقت اٹھائی ہو, اس سے جو کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے ایگزاسٹڈ. ناصبہ نصب بھی کہتے ہیں کوئی مشقت طلب, بہت ہی محنت طلب کام کیا ہو, اس کے بھی آثار ہوتے ہیں, تکان کے جو آثار ہیں یہ بھی. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ عمل اور فعل میں یہی فرق ہے عربی زبان میں. فعل کسی بھی فعل کو کہہ دیں گے, کوئی کام چاہے وہ بال ارادہ ہو چاہے بلا ارادہ ہو, چاہے مشقت طلب ہو چاہے اس میں کوئی مشقت نہ پڑتی ہو, لیکن عمل کہتے ہیں اس کو جو مشقت طلب ہو اور جو ارادے کے ساتھ کیا جائے وہ عمل ہے. عاملہ بہت مشقت اٹھایا ہوا انسان, ناصبہ نہایت تکان سے چور چور, تو چہرہ بجھا ہوا ہوگا, وہ کیفیت ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے ہم سورہ قیامہ میں پڑھ چکے ہیں, یہ میدان حشر کا نقشہ ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. وہاں دو دو آیات کے اندر تقابل کیا گیا, بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے, بہت سے چہرے ہوں گے سوکھے ہوئے, اور ان پر یہ خوف مسلط ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا کہ جو ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دینے والا ہے. پھر یہی مضمون جو ہے سورہ عبس میں آ چکا ہے, وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قترہ. بہت سے چہرے ہوں گے روشن, تر و تازہ, ضاحکہ, ہنستے ہوئے, مسکراہٹ ہوگی ان کے چہروں پر, مستبشرہ, وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے, امیدوار ہوں گے کہ آج بشارت حاصل کر رہے ہوں گے اللہ کے انعامات کی. اور دوسرے چہرے ہوں گے علیہا غبرہ غبار آلود ترہقہا قترہ, مایوسی کی سیاہی ان کے اوپر چھپی ہوئی ہوگی. ان دونوں مقامات پر صرف یہی تک بات رکھی گئی میدان حشر کا تقابلی مطالعہ, جس کے لیے پھر ذکر کر رہا ہوں, بارہا کہہ چکا ہوں, اس کی بہترین تمثیل ہے ہائی اسکول میں جب رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں سامنے سب کے سب, آخر ہم نے بھی 6 سال تو ہائی اسکول میں گزارے تھے, تو جب رزلٹ کا اعلان ہونا ہوتا ہے تو رزلٹ اصل میں لوگوں کے, طالب علموں کے ماتھوں پر لکھا ہوتا ہے, کسی کا چہرہ اترا ہوا اسے پتا ہے میں کیا کر کے آیا ہوں, ابھی وہ چاہے کسی نے ڈکلیئر کیا ہو نہ کیا ہو, ہی نو دیکھ بل انسان والا نفس ہی بصیرہ, انسان جانتا ہے اپنے آپ کو میں کتنے پانی میں ہوں. اور کسی کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا, اسے فکر ہوگی تو اس کی ہوگی کہ میں فرسٹ آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا, اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ فیل ہو رہا ہو. تو یہی نقشہ ہوگا میدان حشر میں, ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ میں کیا ہوں, اس اعتبار سے تقابل. لیکن یہاں جو ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ میدان حشر کی کیفیت کے بعد جو اب اگلا انجام ہے وہ بھی بیان ہو رہا ہے. تسلا نارن حامیہ, اس میدان حشر سے جب اگلا مرحلہ ہے وہ داخل ہو کر رہیں گے اس آگ میں جو تپنے والی آگ ہے, تپش والی آگ. تسقا من عین آنیہ, پلایا جائے گا انہیں اس چشمے کا پانی جو کھولتا ہوا ہوگا, آنیہ کھولتا ہوا. یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں. لیس لہم طعام الا من ضریع, نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی غذا کوئی کھانا سوائے جھاڑ جھاڑ جھنکار خاردار جو جھاڑیاں ہوتی ہیں انہی میں منہ ماریں گے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف یہی ہوگا بلکہ اس نوع کی چیزیں, جیسے کہ سورہ دخان میں ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کل محل یغلی فی البطون کا غلی الحمیم. ایک وہ زقوم بھی ہے وہ درخت کہ جس کی اصل جڑ جو ہے وہ جہنم کے بھی سب سے نچلے طبقے میں ہے اور اس کا پھل بھی ایسا ہے کانہ رؤوس الشیاطین, لیکن وہ کھائیں گے لیکن وہ پیٹوں کے اندر جا کر اس طریقے سے اس کی حدت ہوگی حرارت ہوگی کہ اب ان کے پیٹ جو ہے جیسے کہ ہانڈی چولہے کے اوپر جوش کھاتی ہے ایسے جوش کھائیں گے. اسی طریقے سے سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ان کے لیے نہیں ہے ولا طعام الا من غسلین, زخموں کا دھوون ہے صرف وہ ملے گا. لا یاکلوہ الا الخاطئون, نہیں کھاتے اس کو نہیں کھائیں گے مگر یہ خطا کار گناہگار. اسی نوع کی ایک شے جو ہے وہ زریع ہے, کانٹوں دار جھاڑیاں ان میں منہ ماریں گے بھوک سے بےتاب ہو کر. لا یسمن ولا یغنی من جوع, کھانے سے دو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں, ایک جزوے بدن بنے اور اس سے فربہی ہو, اور ایک یہ ہے کہ بھوک کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جائے, ہنگر پینز ختم ہو جائے. فرمایا دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی حاصل نہیں ہوگی, کھائیں گے اسے لیکن نہ وہ فربہ کرے گی انہیں, وہ زریع جو گھاس ہے اور جو کانٹوں دار جھاڑیاں ہیں, اور نہ ہی وہ بھوک کو سیری حاصل ہوگی, بھوک جو کہ تو برقرار رہے گی, منہ مارتے رہیں گے لیکن سیری نہیں ہوگی. اب یہ تو ایک نقشہ ہوا, میدان حشر کا بھی آ گیا اور جہنم میں ان کا جو انجام ہوگا اس کا بھی تذکرہ. اس کے برعکس وجوہ یومئذ ناعمہ, بہت سے چہرے ہوں گے اس روز نعمتوں والے, یعنی ایک وہ ہے شخص جس کی ناز و نرم میں پرورش ہوئی ہے نعمتوں کے اندر, اچھے سے اچھا کھایا ہے, عمدہ سے عمدہ پہنا ہے, تمام آسائشیں حاصل گئی ہیں, وہ تر و تازہ ہوں گے پھول کے مانند کھلے ہوئے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ, وہ اپنی سعی سے راضی ہوں گے, انہیں معلوم ہے کہ جو بھی ہم نے محنت کی تھی آج ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا, وہ راضی ہوں گے مطمئن ہوں گے, انہیں معلوم ہے کہ اب ہمیں خلعتیں دی جائیں گی نوازا جائے گا, ہمارے لیے خطابات جو ہیں اللہ کی طرف سے ملنے والے ہیں, وہ راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ, ایک بلند جنت میں, بلند و بالا جنت میں, جنت عالیہ یہ ہے اونچی جنت, میں جیسے کہ عرض کر چکا ہوں ایک جنت زمین پر بھی ہوگی پھر اونچی جنت بھی ہوگی, اور اونچائی میں پھر اس کا آخری مرحلہ اس جنت الفردوس کا بھی ہے, جنت الماوا کا, کہ جو ہے سدرۃ المنتہا کے پاس. لا تسمع فیہا لاغیہ, نہیں سنیں گے وہ اس میں کوئی لغو بات, یعنی کوئی گالی دے یا کوئی اور ملامت کرے, اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں, یہ تو بڑی کثیف بات ہوتی ہے. محض لغو بات کو بھی سن کر سلیم التبع انسان جو ہے اسے کچھ کوفت ہوتی ہے, خام خواہ یہ بات کیوں کی اس نے, یہ بات کوئی کرنے کی تھی, چاہے مجھے کوئی غضب نہیں پہنچا, مجھ پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا, میری ذات پر اس سے جو ہے کوئی تہمت نہیں لگی, لیکن لغو بات ہے تو جس کا مزاج لطیف ہو جائے وہ اس لغو بات کو بھی سننا پسند نہیں کرتا. لا تسمع فیہا لاغیہ, اسی کو سورہ واقعہ میں ہم پڑھ آئے ہیں, لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما, ہر طرف سے سلام اور سلام ہی کی آوازیں ہوں گی. فیہا عین جاریہ, اس میں چشمہ ہوگا جاری جاری و ساری, ہر وقت اس میں پانی بہ رہا ہے. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں, ان میں تسنیم کا ذکر بھی آ چکا ہے, اس میں مختلف جو ہے چشموں کا ذکر قرآن مجید میں اس سے پہلے آ چکا ہے, سورہ دہر میں آیا ہے, سورہ متففین میں آیا ہے. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ, فرمایا فیہا عَيْنٌ جَارِيَةٌ, بلکہ سورہ رحمان میں ہم پڑھ چکے ہیں فیہما عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ, اور پھر جو دو پچھلی جنتیں ہیں فیہما عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ, تو چشمے جاری ہوں گے. فیہا سررم مرفوعہ، اس میں ہوں گے تخت بڑے اونچے 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 تخت ہیں جن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے. سریر کہتے ہیں چارپائی کو بھی، ہمارے ہاں جو لفظ چارپائی کے لیے سریر کا لفظ آتا ہے، لیکن یہ کہ ذرا اونچی چارپائی ہو اور اس کے اوپر تکیہ گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں. فیہا سررم مرفوعہ واکواب موضوعہ، اور جام رکھے ہوئے ہوں گے آپ پورے. اصل میں یہ انگریزی کا لفظ کپ جو ہے یہ عربی ہی سے منتقل ہوا ہے، کوب سے کپ بنا ہے، اصل لفظ عربی کا ہے. اور یہ بہت سے الفاظ ہیں، نوٹ کر لیجئے، چونکہ انگریزی تو چاہے زبان قدیم ہو لیکن اس انگریزی زبان میں علم تو نہیں تھا کبھی. علم جو تھا اصل میں سائنٹیفک جو علوم ہے وہ تو عربوں نے منتقل کیے ہیں ہسپانیہ میں، ہسپانیہ کے ذریعے سے، اور پھر یہ علوم آگے گئے ہیں. اسی لیے ارتھ، ارتھ کیا ہے؟ ارد، ارد نے انگریزی میں جا کر ارتھ کی شکل اختیار کی ہے. مرر، مرر کہتے ہیں شیشے کو، یہی مرر بن گیا ہے. مرر کیمیا کیمسٹری بنی ہے. الجبرا کیا ہے؟ الجبر والقدر. تو یہ تمام الفاظ جو ہیں، تو یہ کپ جو لفظ ہے اصل میں یہ کوب اکواب اس کی جمع ہے، کوئی پیالہ جس کے اندر کے پکڑنے کی کوئی شے بھی ہے وہ بھی رکھے ہوئے ہوں گے. اب ہمارے ہاں ترجمہ آپ خورا کر دیا جاتا ہے، جام کر دیے، جو بھی کیجیے، لیکن یہ کہ پیالے دھرے ہوں گے. وہ اکواب موضوعات، دھرے ہوں گے بڑے سلیقے سے، قرینے سے، بڑی عمدگی کے ساتھ. وہ نمارے کو مصفوفت، اور قالین ہوں گے بچھے ہوئے برابر برابر صف، جیسے کہ قطار کے اندر لگے ہوئے ہوں قالین. یہاں مجھے حیرت ہوئی کہ مولانا مودودی صاحب نے نمارق کا ترجمہ کیا تکیے، کہاں سے کیا واللہ عالم، سمجھ میں نہیں آیا. مولانا اصلاحی صاحب نے آگے زرابی کا ترجمہ تکیے کیا ہے. ان دونوں حضرات کے ذہن پر لفظ تکیہ جو ہے کچھ زیادہ ہی وہ رہا ان کے سوال، حالانکہ بقیہ کسی نے بھی لفظ تکیہ کا ذکر کیا ہی نہیں عنایتوں میں، لیکن یہ کہ انہوں نے نمارق کا ترجمہ تکیے کیا. حالانکہ میں حیران ہوا کہ بڑے مشہور اشعار ہیں جو ہند زوجہ ابو سفیان جو بیٹی تھی عتبہ ابن ربیعہ کی، اور جس کے دل میں نہایت انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اس لیے کہ باپ بھی قتل ہو گیا بدر میں، بھائی قتل ہو گیا، چچا قتل ہو گیا، اس گھر کا تو یوں سمجھیے کہ پورا کا پورا جو ہے سلسلہ ختم ہو گیا. ایک بھائی وہ ہے کہ جو حضور کے دامن میں تھے، حضرت حذیفہ. تو ہند کے اندر بڑی انتقام کی آگ تھی، اور اسی نے پھر وحشی کے ساتھ وہ معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں کہ غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی. تو اس کے اشعار آتے ہیں کہ غزوہ احد میں مقابلہ اب شروع ہونے سے پہلے یہ بہت سی عورتوں کو ساتھ لے کر گئی تھی، اور اس نے آگے بڑھ کر پہلے جو ہے وہ اشعار جو ہیں رجز کے انداز میں اشعار پڑھے ہیں، حوصلہ بڑھایا ہے اپنے ان لشکریوں کا. تو اس میں الفاظ آتے ہیں نحنو بنات التارقی نمشی علی النمارقی ان تقبلوا نعانقی ان تدبروا نفارقی، ہم ہیں ستاروں کی اولاد طارق، والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق نحنو بنات التارقی، ہم بیٹیاں ہیں ستاروں کی، نمشی علی النمارقی، اور ہم تو چلتی ہیں زمین پر نہیں چلتی، بلکہ ہمارے نیچے تو بڑے اعلیٰ قالین ہوتے ہیں جن پر کہ ہم چہل قدمی کرتی ہیں. اگر تم آگے بڑھو گے ان تقبلو، آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے ان مسلمانوں سے، نعانقی، ہم تم سے ہم آغوش ہوں گی، تم سے معانقہ کریں گی. وان تدبرو، اگر پیٹ دکھا دو گے، نفارقی، تو تم سے علیحدہ ہو جائیں گی، قطع تعلق کر لیں گی. تو نمارق کا لفظ تو اتنا مشہور ہے، اس سے مراد ہے یہ غالیچے کہہ لیں یا قالین کہہ لیں. مہران کو دلیل نہیں دی مولانا مودودی نے کہ کس وجہ سے تکیوں سے تعبیر کیا ہے. وہ ذرابی جو مبسوسہ، اب ذرابی جو ہے اس کے بارے میں بھی ظاہر بات ہے ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، یہ تو وہی اس زمانے کا جو بھی جو لغت ہے اسی کے حوالے سے سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. ہم تو ان چیزوں میں زیادہ اعتماد کرتے ہیں مفسرین پر، اور جو مترجمین ہیں ہمارے متفق علیہ مترجمین سب نے اس سے مراد لیا، اس کے لیے نہالچے کا لفظ بھی استعمال کیا، فرش کا بھی، یعنی قالینوں کے اوپر اور مخملی فرش ہوں گے. قالین میں بھی کچھ ہوتی ہوگی سختی، اس زمانے کے قالین شاید آج کل کے ایرانی قالین جیسے نہ ہو، وہ سختی ہو ان کے اندر بالوں کی، تو اس کے اوپر اور نہالچے جو ہے مخملی ڈالے جائیں. ان کا ترجمہ مولانا اصلاحی صاحب نے کیا تکیوں سے، اور کوئی دلیل نہیں دی ہے. یا تو وہ عام طور پر اگر کوئی اختلاف کرتے ہیں کہیں ترجمے کے معاملے میں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سند، کوئی شعر جاہلی سے یا قدیم لغت سے کوئی نہ کوئی حوالہ دیتے، دیا نہیں. بہرحال یہ ہے تقابل وہ لوگ اہل زیغ اور وہ لوگ کے جو صحیح راستے پر صراط مستقیم پر گامزن تھے، وہ غاشیہ جب آئے گی میدان حشر میں ان کے نقشے یہ ہوں گے، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ اور وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا، تسلا نارا حامیہ تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، اہل جنت کا کیا ہوگا، فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبسوسہ. اب مضمون بدل رہا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. تو کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا، کیسے پیدا کیا گیا، یہ شرح ہے الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، کیسے اسے سازگار بنا دیا ہے. اب یہ تأثیر اور توفیق کے لفظ کو بھی یہاں نوٹ کر لیجیے، کتنا اونٹ کو سازگار بنا دیا گیا اس ماحول کے ساتھ جس میں کہ وہ زندہ ہے، وہ صحرا کا جہاز، ایک ایک ہفتے بھر پانی نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، اس کے جسم میں ایک سٹور کا نظام رکھ دیا، بلکہ وہ بدو خود اس کے پیٹ میں سے پانی نکال کر پیتے تھے جب بہت شدت ہو جاتی تھی اور پانی نہیں ہوتا تھا، تو اس کے حلق میں ایک مارتے تھے ایک لکڑی جس سے وہ قے کرتا تھا. اب قے چونکہ اس کے یہاں تھیلی علیحدہ ہے جس میں پانی سٹور ہوتا ہے، ایک ہے میدا، میدے سے نہیں نکلتا تھا بلکہ اس تھیلی سے پانی آتا تھا اور وہ پیتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سازگار، اس کی حکمت، اس کی خلاقی، اس کے علم، اس کی صناعی، الخالق البارئ المصور، اندازہ تو کرو کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے بنایا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اسے اونچا کر دیا گیا، بلند کیا گیا، اس کی بلندیاں کیا اشارے کر رہی ہے. اسی زمانے میں نے ان آیات کا ترجمہ شائع کیا تھا عزم میں، اب یہ آپ سے 1953 کی بات ہے تو یوں سمجھیے 37 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، مجھے اب یاد آ گیا چونکہ آج کل کچھ ندا وغیرہ میں میرے مضامین اس دور کے شائع ہو رہے ہیں، تو میں نے الفاظ استعمال کیے تھے، دیکھتے نہیں آسمان کو اس کی بلندی کیا اشارے کر رہی ہے، بول رہی ہے یہ بلندی کسی کی عظمت کا کی گویا کہ تسبیح کر رہی ہے، یہ بلندی کسی ایسی ہستی کی بلندی کو ظاہر کر رہی ہے. سبح اسم ربک الاعلی، وہ جو سب سے بلند و بالا ہے جس نے یہ آسمان بنایا، یہ بلند و بالا آسمان جس نے بنایا، تو یہ اس کی رفعت کیا اشارے کر رہی ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور ان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے گاڑ دیے گئے، قائم کر دیے گئے، نصب کر دیے گئے، کھڑے کر دیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کیسے اس کو بچھا دیا گیا، اس کو پھیلا دیا گیا. اب یہ چار چیزیں جو ہیں یہاں، اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ اس لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ایک عرب کی زندگی میں نمایاں ترین چیزیں ہوتی تھیں، ان کا کاروبار تجارت، یا پھر یہ کہ لوٹ مار، اس کے لیے بھی سفر کرتے تھے، تجارتی سفر یا غارت گری کے سفر، اور سفر کرتے تھے حجاز کے علاقے میں، تو کیا شکل نظر آ رہی ہے، اونٹ پر خود بیٹھے ہوئے، دائیں بائیں پہاڑ ہیں، اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، یہ چار چیزیں. اور چونکہ اس کے سفر ہوتے تھے رات کے وقت، نوٹ کیجئے، دن کی تمازت تو وہاں پہ ایسی تھی نہیں کہ جس کے اندر سفر کیا جا سکے، گھنٹوں ایک شخص چلا جا رہا ہے گھنٹوں، اور وہ اس وقت اس کے ذہن میں کیا چیزیں، کوئی خیالات بھی آ رہے ہوں گے، لیکن چار چیزیں مسلسل اس کے مشاہدے کے اندر، اس کے فوکس میں ہیں. ذرا نگاہ اوپر اٹھاتا ہے تو تاروں بھرا آسمان ہے، نیچے زمین ہے، اونٹ پر خود براجمان ہے، اور چونکہ سارے سفر جو ہوتے تھے ان کے ان وادیوں میں، راستے جو تھے وادیوں کی شکل میں تھے، دائیں پہاڑ بائیں پہاڑ. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت الی الارض کیف سطحت. مراد صرف چار چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جیسے کہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کے اندر مصروف ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر از معرفت نکر دگار. غور کرنے کی بات ہے نگاہ جو ہے دیکھنے والی ہو، دیدہ بینا ہو، تو انسان کو نظر آئے گا، ہر چہار طرف سے گواہی ملے گی توحید کی، اللہ کی عظمت، اللہ کی علو شان، اللہ کا کمال علم، اللہ کا کمال قدرت، اللہ کا کمال حکمت، تمام چیزیں جو ہے ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے. اسی کو قرآن یوں بھی کہتا ہے کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے، یوں بھی کہتا ہے ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اب آیا لفظ فذکر انما انت مذکر. تو اے نبی آپ تذکیر کرائیے. تذکیر کا مفہوم اب یہاں جان لیجئے، معرفت رب اور توحید اور محبت رب انسان کے اندر موجود ہے، روح کے اندر اللہ کی محبت ہے، قلب کے اندر اللہ کی معرفت ہے. صرف یہ ہے کہ خواہشات، شہوات، سفلی آرزوئیں، دنیا کی محبت، حب جاہ، حب مال، حب شہوت، انہوں نے پردے ڈال دیے. اصل تذکیر ہے پردے اٹھانے ہیں. صرف سوائے کشف المحجوب جو میں نے بارہا کہا، مجھے یہ نام بڑا عظمت کا حامل نظر آتا ہے، شیخ علی اجمیری کی کتاب کا نام کشف المحجوب. حجاب میں آئے ہوئے ہمارے دل پردے پڑ گئے ہیں، پردوں کو اٹھانا ہے. اندر تو سب کچھ موجود ہے. جیسے کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک سنت تراش تھا اور وہ چٹان میں سے وہ شیر کی تصویر بنائی، اس نے تصویر نکال دیا مجسمہ. اس کے بچے نے پوچھا، ابا بابا یہ آپ نے اس پتھر میں سے شیر کیسے پیدا کر دیا؟ اس کا جواب دیکھیے، بیٹے شیر تو پتھر میں موجود تھا، اس پر کچھ پردے پڑے ہوئے تھے، میں نے پردے ہٹا دیے. ظاہر بات ہے پتھر اس نے کریٹ نہیں کیا، وہ وہاں تھا، اس کے ذہن میں ایک نقشہ آیا، وہ سارا مواد تو وہاں تھا. صرف جہاں جا اسے دیکھا، یہاں سے ذرا ایک فٹ گہرائی کر دینی ہے، یہاں سے ایک انچ ہٹانا ہے، یہ کھودنا ہے اتنا، معلوم ہوا کہ وہاں سے برابر ہو گیا، اندر تو تھا موجود. یہی بات ہے ایمان باللہ، محبت خداوندی، معرفت رب فطرت انسانی میں، قلب انسانی میں موجود ہے. میں نے تفصیل سے بحث کی اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت نامی کتابچے میں اپنے، یہ لطیفہ قلب، لطیفہ روح، یہ کیا ہے، ان میں کیا کچھ مثبت ہے؟ بس یہ ہے کہ ذہول ہے، عدم توجہ ہے. جس کو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ آپ کو کوئی شے دکھائی جائے، آپ کے کسی دوست نے کبھی دی تھی، لاکھ بتایا جا رہا ہے، یاد نہیں آ رہا، کوئی چیز دکھائی گئی، وہ یاد آیا تمہیں، کس نے یہ رومال دیا تھا تمہیں، اور فوراً یاد آ گیا. اب تو دیکھو آسمان کو، وہ یاد آیا کہ نہیں؟ اس کی یہ رفت کس کی گواہی دے رہی ہے؟ کیا اشارے کر رہی ہے؟ دیکھو اس زمین کو، اس کی روئیدگی کو، کیسے ماں کی گود کے مانند بنا دیا گیا ہے. تمہارے لیے حیات بخش، کسی کی ربوبیت کا مظہر ہے یہ. دیکھو ان پہاڑوں کو، کسی کی عظمت کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں. دیکھو اس اونٹ کو، کسی کی حکمت کا کمال جو ہے وہ تمہیں اس اونٹ سے معلوم ہوگا. تو اللہ کی عظمت، اس کی علو شان، اس کی توحید، اس کی کمال قدرت، اس کا کمال علم، اس کا کمال حکمت، یہ تمام ان چیزوں سے حویلہ ہے. فذکر انما انت مذکر. تو اے نبی آپ تو بس تذکیر کیجئے، یاد دہانی کرائیے. آپ نہیں ہیں مگر صرف ایک یاد دہانی کرانے والے. یو کانٹ کریٹ ہدایت، ہدایت اندر ہے، صرف اس کو اجاگر کرنا ہے. آپ باہر سے ہدایت داخل نہیں کر سکتے، ہدایت اندر ہے، صرف پردے پڑے ہوئے وہ اٹھانے. یاد دہانی، ذہول، گمشدگی کی کیفیت سے نکالنا ہے. فذکر انما انت مذکر. اور اگر کسی کی اندر کی وہ حس مر چکی ہے تو آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ، جس کو چاہے ہدایت دے دیں، اس کا اختیار اس کا ہے. فذکر انما انت مذکر. میں نے آپ کو چار چیزیں نوٹ کرائی تھی اس سورہ مبارکہ میں جو مشابہتیں ہیں، ان میں یہ پانچویں نوٹ کر لیجئے. پہلی تھی کہ اصل شے ہے فذکر، ذکر مشترک ہے ان دونوں صورتوں کے مابین، اور یہ تو گویا کہ وہ ڈور ہے جس میں یہ پروئی ہوئی ہے. پھر الذی خلق فسوا، اس کی شرح یہ ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. پھر والآخرت خیر و ابقا، اس کی شرح وہ ہے، جنت والوں کا یہ حال ہوگا، ان نعمتوں میں ہوں گے، دوزخی جو ہے وہ اس حالت میں ہوں گے. اور اس صورت میں آپ نے دیکھا 9 آیتیں آئی ہیں اہل جنت کے بارے میں اور 6 آیتیں آئی ہیں وہ اہل جہنم کے بارے میں، تو اس میں وہ رنگ غالب ہے، والآخرت خیر و ابقا. چوتھی چیز یسلن نار الکبرا، سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، اور یہاں اب آگے چل کر آ جائے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. پانچویں شے یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو تبلیغ کے سلسلے میں فرمایا گیا، فذکر ان نفعت الذکرا، یہی مضمون ہے جو آگے آ گیا، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ تذکیر کیجئے اگر محسوس ہو کہ تذکیر کا فائدہ ہو رہا ہے. ایک تذکیر عام ہے، وہ سب کو کرنی ہے، لیکن اس کے بعد دیکھیے جس کا میلان ہے، جس کا رجحان ہے، آپ اپنا وقت اس پر صرف کیجیے. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر داروغہ نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر اس کا ترجمہ کیا گیا، امام راضی نے بھی کیا ہے ترجمانی، مسیطر اے متسلط، یعنی مسلط ہو جانے کی طاقت آپ نے ہم نے دے رکھی کہ مسلط ہو جائیں کسی کے اوپر، سوار ہو جائیں کسی کے سر پر، لازمن اس کے اندر جو ہدایت اتار دے. یہ نہ آپ کا فرض منصبی ہے، نہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہ اس کی استعداد یا استطاعت یا قدرت ہم نے آپ کو عطا کی. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یہاں ذرا آپ نوٹ کیجئے، یہ سواد سے اگر لکھا جاتا ہے لیکن اوپر چھوٹا سا سین بنا ہوتا ہے، اصل میں اس کا مادہ جو ہے سین پا را ہے، سطر، جیسے کہ بکتاب مستور. اور مسیطر یہ آیا بھی ہے سین کے ساتھ قرآن مجید میں، دوسری سورت میں، سورۃ طور میں، ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، وہاں سین کے ساتھ ہے، سواد کے ساتھ نہیں. کیا وجہ ہے کہ یہاں سواد سے ہے لیکن اوپر سین لگایا؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے قرآن مجید کے بارے میں، نوٹ کر لیجئے. مصحف عثمانی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آفیشل ورژنز تیار کیے قرآن کے، یہ میں سورہ قیامہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. حضور کے زمانے میں کتاب کی صورت میں قرآن جمع نہیں تھا، سینوں میں جمع تھا قراء کے، صحابہ کرام کے، لیکن کتابی شکل میں مابین الدفتین جمع نہیں تھا. حضرت ابوبکر نے اسے کتابی شکل میں جمع کیا، لیکن اس کے بعد بھی لہجے مختلف تھے، لہذا اس کے لکھنے میں لوگوں نے مختلف لہجوں کے مطابق لکھنا شروع کر دیا. حضرت عثمان نے پھر ایک رسم پر، ایک رسم الخط پر جمع کیا ہے پوری امت کو. وہ آفیشل ورژنز ہیں جو کاپیز کرا کرا کے مختلف علاقوں میں بھیج دی گئیں، اور آج بھی دنیا میں نسخے موجود ہیں، تاشقند میں موجود ہے، استنبول میں موجود ہے، وہ نسخے موجود ہیں، غالباً مدینہ منورہ میں بھی لائبریری میں موجود ہیں. ان میں کہیں کہیں، بہرحال لکھنے والے تو فرشتے نہیں تھے، قرآن فرشتے نے نازل کیا ہے، اللہ کا کلام، لکھنے والے تو انسان تھے، لکھنے میں کہیں کہیں غلطی ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد امت نے اتنا پریزرو کیا ہے رسم عثمانی کو کہ اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو اس کو برقرار رکھا. آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا کہیں الف لگا ہوا، اس کے اوپر چھوٹا سا ایک دائرہ، کہ یہ الف حقیقت میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا، یہ یہاں مراد نہیں ہے، لیکن اس وقت لکھنے والوں نے لکھ دیا. اسی طریقے سے یہ مسیطر جو اصل میں سین سے ہے، یہاں لکھا گیا سواد سے، اب سواد ہی سے رہے گا تا قیام قیامت. یہ رسم عثمانی ہے، اس لیے کہ اس میں ذرا سی آپ نے کوئی اصلاح کر دی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پھر وہ فرق ہو جائے گا. رسم عثمانی جس پر کہ امت جمع ہے، آج پوری دنیا میں ایک ہی رسم ہے، رسم عثمانی، اور اس پر سعودی عرب کی حکومت نے اس دور میں بڑی محنت کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر کتابت میں لوگوں نے جو سہل انگاری سے کام لیا تو مختلف طریقوں پر لکھنا شروع کر دیا. اس سے اندیشہ ہو رہا تھا کہ قرآن مجید کا یہ ٹیکسٹ جو ہے رسم الخط، کہیں اس کا فرق اتنا نہ ہو جائے. اور ایک دفعہ تو یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ اسرائیل نے بڑی تعداد میں مس شدہ اور تحریف شدہ نسخے شائع کر کے دنیا میں پھیلائے. تو ایک تو پھر محنت کی ہے مصریوں نے، اس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے کہ انہوں نے جو مشہور قراتے ہیں ان پر پورے قرآن کے ٹیپ ریکارڈ کرا دیے، جو نہایت ماہر قاری تھے، محمود خلیل حسنی کا موجود ہے اور قاری عبد الباسط محمد عبد الصمد کا موجود ہے، تاکہ یہ ٹیپ جو ہے یہ آفیشل ورژنز ہیں، یہ ہے قرات کے ورژن. اور دوسری جو ہے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے اس سعودی حکومت کو، ویسے یہ کہ اور جو خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو نیک کام انہوں نے کیے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. بہت بڑے خرچ سے انہوں نے یہ قرآن فاؤنڈیشن بنایا، اور کروڑ ہاں بلکہ میں سمجھتا ہوں بلینز آف ڈالرز کا یہ منصوبہ تھا، جس میں کہ بڑی محنت سے انہوں نے وہ رسم عثمانی کے حوالے سے یہ قرآن مجید جو ہے شائع کیا ہے، اور ان تمام قرآن مجید کے نسخوں کو تلف کر دیا، اور پھر ان کی درآمد پر پابندی کر لگا دی ہے جو اس کتابت کے اس انداز پر نہ ہو کہ جو مصحف عثمانی کا آفیشیل ورژن. اس میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر وہاں کوئی لکھنے والے تھے جو انسان تھے بارہ، اگر ان سے کہیں کتابت کے دوران کوئی اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو وہ بھی آج تک پریزرڈ ہے. یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف جس پر پوری امت کو جمع کیا تھا وہ آج دنیا میں نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہی ہے کہ جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. الا من تولى وكفر، یہ الا جو ہے اس کو استثناء منقطع کہتے ہیں، یعنی یہ استثناء اس معنی میں نہیں ہے سوائے اس کے معنی میں نہیں، مگر الا من تولى وكفر، مگر جو پیٹ موڑے گا روگردانی کرے گا کفر کرے گا، فيعذبه الله العذاب الاكبر، اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب. اب یہاں مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورۃ الاعلیٰ میں آ چکا سب سے بڑا کیوں، اس لیے کہ مذکر ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تذکیر کی جا رہی ہو کلام الہی کے ذریعے سے، آیات ربانی کے ذریعے سے. اب جو بھی اعراض کر رہا ہے، اب بھی جو تولا و کفر کا طرز عمل اختیار کیا، وہ اشقا ہے، وہ نار الکبریٰ جو ہے وہ اس کا جو ہے بنے گی انجام، اور عذاب الاکبر کا وہ مستحق. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اب یہاں پر یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز کہ قوافی اور فواصل بھی مل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس کی وجہ سے یہ اکبر کہہ دیا گیا، بلکہ مانن بھی وہ بات بالکل صحیح ہے. وہاں پر کبرا کا لفظ آ گیا، نار چونکہ مؤنث ہے کبرا، وہاں پر وہ قوافی یا فواصل جو ہے سورہ اعلیٰ کے ان کے ساتھ باہمی ہو گئی. یہاں یہ ہے عذاب کا لفظ آیا، وہ مذکر ہے عذاب الاکبر، اس میں جو اس سورت کے اندر آ رہے ہیں جو یہاں پر جو فواصل سے ان کے ساتھ سازگاری ہو گئی. اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ، ان کو بالآخر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اس میں ہے وہ تسلی اور تشفی حضور کے لیے اور حضور کے ساتھیوں کے لیے، گھبراؤ نہیں، یہ جائیں گے کہاں. یہاں اس کا تعلق جوڑ لیجئے سورہ طارق کی آخری آیت سے، فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے نبی مہلت دیجئے، اے مسلمانوں ابھی ذرا ان کو ڈھیل دو، وقت دو، ابھی ہم انہیں نہیں پکڑیں گے، ابھی تو یہ دعوت کا پودا جو ہے ابھی صرف ظاہر ہوا ہے، ابھی دو پتے ہیں، کبھی یہ آم کا تناور درخت بنے گا، ابھی تو خوب ہمیں اس میں جو ہے مدھانی پھیرنی ہے اور اس کے اندر سے بلو کر مکھن نکالنا ہے، تو مایوس نہ ہو جاؤ، جلدی نہ کرو. فرمایا انا الینا ایاب، پھر جائیں گے کہاں، آخر یہ تشویش تو کسی کو ہو کہ یہ میرے قبضے سے نکل نہ بھاگے، جسے یہ یقین ہے کہ اس کے لیے بھاگنے کی جگہ ہے ہی نہیں، آئے گا میرے پاس، اسے جلدی کی ضرورت کیا ہے. انا الینا ایابہم، یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے. ثم انا علینا حسابہم، پھر ہم پر ہے ذمہ داری ان سے حساب لینے کی. اس میں اس بھی اشارہ ہو گیا کہ حساب ہمارے ذمے ہے، آپ کے ذمے نہیں، آپ کے ذمے تبلیغ ہے، تذکیر کرتے چلے جائیے. فذکر انما انت مذکر، ہاں یہ ضرور دیکھیے کس کا میلان اور رجحان ہے، اس پر توجہ زیادہ صرف کیجیے. جو استغنا اور اعراض کر رہا اس کے پیچھے اپنے آپ کو خام خواہ بلا ضرورت ہلکا نہ کیجیے، لیکن آپ کا کام ہے تذکیر، حساب لینا، سزا دینا، جزا دینا، یہ ہمارے ذمے ہے. اس کے بعد پڑھنا چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، پروردگار ہم سے حساب لیجو آسان حساب، جو سورہ انشقاق میں آ چکا ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.